دیجئے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. Allah has sent this beautiful religion, of course, with a purpose. In his attributes, he is Hakim. And Hikmah means that the person who has this quality never performs any act which does not have any purpose, any target, objective. This universe should have a target, should have an objective. And humans are the best of the creations, ashraful makhluqat. So the best target should have in ourselves. What is the target? What is the objective? This is a very lengthy discussion. And I think most of the scholars, those who have written interpretations on Quran, on the Holy Quran, have done this. But somehow, many discussions are very popular in our society, but still we have far from the true meaning. And I told you some of the terminologies are very famous in our society, but still we are not sure. At least I am not sure whether we could grasp the real meaning, qurbatan ilallah, and the objective of creation. What are the objectives? Surely no objective should be in the material life of this universe. So we have constructed buildings, more than 100 floors. We have constructed or utilizing the transportation, communication. None of these should be the objective. No prophet has brought us technology in this sense, though they have shared. But technology should not be the objective. So whether the sciences were the objective or the pleasures were the objective, we are sure these were not the objectives. So what should be the objective of my life? What to develop? Surely we are not here to downgrade us, we are here to develop. What to develop? Someone will say the spirituality or the soul should be developed. How can I develop my soul? How can I develop my spirituality? Just by praying, reading the Holy Quran, fasting, Hajj. Surely these are the means. But sometimes everything is happening but we are not developing. What are the criteria of being developed? So I'm praying for 40 years, for example. How can I judge that I have been developed by this worship of 40 years? I think there should be something. If we are feeling the presence of God, this is one of the signs of development. In our daily life, if we are somehow feeling that there is Allah, who is all aware, and to Him we are going to return. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. This should be the sign of development. So if this is happening, we are feeling the presence and we are setting our objectives according to that feeling, then we can say, okay, we are being developed. And this, in the Holy Quran, the terminology which has been used in the Holy Quran for this action, or you can say this state, is called tazkiyah nafs. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Exclusively, those who purified their nafs are successful. Exclusively, only those. So if I worship for 40 years, 50 years, 60 years, and I was not purified, then this is nothing in front of Allah. So what are the signs of purification? In one of our previous discussions, we have said that Allah has 99 attributes. How many of these attributes are being reflected in myself? He is Rahman, He is Rahim. Can I say I am the representative of Allah in His Rahmaniyat and Rahimiyat? He is Adil. If I have justice, I am a symbol of Allah's justice. So this should be our prime target. And this can only be done through purification. And purification can only be done through some sort of control on ourselves. Now, the word control, commonly used in Urdu also, and in other languages have different words, azat. So I do think that this word control is the simplest, single, most important word in the way of purification. If you have control over yourself, this is a sign that you have been developed or you are on the way to be developed. Fortunately, we have some sort of control in our material life, but the control should come in our spiritual life. You have control. Sometimes you are thirsty, but you will not drink the water which is not purified. So you apply your control on yourself. If I have some sort of disease, na'uzubillah, this is a common disease, sugar, I will not utilize the sweets. Or I will not take it. Why? Because I want to have control on myself. I don't want to harm myself. So we are using this ability to control ourselves in our material life. You are driving, you have to have control. Sometimes you want to drive faster, but you have to control yourself. So this habit of controlling ourselves is being done in our material life. If it comes into our spiritual life, I will give you some of the examples. Then it will develop us. And now I will try to give some of the examples. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. You are busy in your life, at the time of prayer comes. Now, do you have control over yourself? If you say that now this is the time of worship, everything closed, now I should pray for Allah, you are applying this control. Passing through somewhere, You are not suddenly asked to see something and you are now should take control. You are here. If you are controlling yourself, it is a good sign. Yes, you have been developed. And the best example can be given in the morning. You want to pray and this another desire which says that, okay, be on the bed, sleep for a while and you will get up. Now depends upon your schedule. Praying namaz ishab, you should stand up earlier. Praying your fajr prayer in time, you should stand up a certain time. Unfortunately, not praying, it means that you are losing your control. Now some of the time someone come to us and ask us, I want to do something good, but I can't do this. I want to do this and that, but okay, I don't have that will, strong will to do that. How can I do this? And I myself experienced, so here I can say that what I have experienced and achieved, I can give to you to make very small objectives, small targets, very small issues. For example, before going to bed, I should have wudu. Make it your habit. I should have wudu before going to bed. Achieving these small targets will improve your willpower. And then you will utilize your willpower in the perfect way which has been asked by Allah. If you have this willpower, you have this control, you can do everything. And fortunately, it gives you result very quickly. One of other good examples, very obvious examples, is our prayer. You are praying, for example, you have prayed 3 rakah of Maghrib. It takes normally 5 to 10 minutes. How much of that time you were inside prayer? Really thinking about prayer. Really thinking you are in front of Allah. And our sentence to make our prayers more meaningful. What are you saying? And whom you are facing? Just these two simple sentences can solve the problem. So you are going to pray. Many ulama have written books about prayers. How to make yourself getting benefit of that prayer. Some of the great ulama, just like Ayatollah Jawad Maliki Tabrizi, he was teacher of Imam Khomeini in Ilm al-Irfan. He has written a book about prayer, Asrar al-Salah. Himself, Imam Khomeini has written a book about prayer, and lots of other ulama have written regarding prayers. How to concentrate in prayer? I think if a person could perform just for a week a good time with prayer, with concentration, I am sure he will get a spiritual benefit. I am sure he will develop. So you can try it. Make your prayer meaningful for you. So if you could do that only for a few prayers, you will feel something happening with you. And something positive, of course, really happening with you. So try to have your control in your hand. And this control can be utilized at everything. One of the important traditions, very important traditions regarding self-development, spiritual development, tazkiyatun nafs, is a tradition which is called Unwan Basri. Unwan Basri was a person came to the sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. He was in his late 70s, I think, or maybe early 80s. And he came to Imam and said, I want to learn from you. Imam said, go wherever you were going before that. He said, no, I'm tired of them. They have nothing to give me. Imam said a sentence and said, do something for it. He said, this is not enough for me. Explain it. Then Imam explained it in a tradition which is famous with this title, Unwan Basri. In that tradition, Imam explained 9 sentences. 9 sentences. And he said, do this for your body, 3 sentences. Do this for your ethics and morals, 3 sentences. And do this for your knowledge, ilm, 3 more sentences. In all there were 9. Then where he started from, the beautiful thing which I could not grasp earlier, he started from eating. He said, in your eatings, control your habit. Don't eat too much. Leave your some of your desires not to be fulfilled when you were eating. Here he started from. Why he started from here? He might have been started from thinking or knowledge or ethics. Why he started from here? Because if a person gets control, he can get everything. Control. Should apply your control. So this is, I think, one of the most important issues. We should have control. We should have control in our talking, in our eating, in our sleeping. And I put talking in between eating and sleeping. Talking is a big issue. Waste talking. Waste nothing. No objective. Just sitting somewhere and we are talking about for hours. We are spending our life. Allah will ask us about every minute of our life. So just talking, you are wasting your time, your everything, and main thing, your spirituality. And this is what we were not thinking about. If I talk for an hour, waste talk, did nothing, I will lose my spirituality, which I had earned, for example, with Namaz-e-Shab. So I prayed Salatul Layl for half an hour, in that early morning, I got something, then I talked to someone for an hour, waste, no objective, I lost everything. This is what's happening with us. It's not that we are not earning. We are earning, but unfortunately we are losing too. We have a basket full of every virtue, but unfortunately this basket has the hole which is dropping everything. Now we are praying, we are reciting Quran, we are doing azadari, we should have been developed. We should have reached somewhere. Now, what are the signs that we had developed? I told you, more khashyatullah, more zikrul qiyamah, more and more we were looking towards hereafter. And at the end, a source of knowledge. A source of knowledge which is not from book, which is not from listening. Something else should happen with us. This is called mubasharat. In many traditions, the Holy Prophet used to ask his companions, hal min mubashirat? Have you got anything? They said, no, the Holy, no Prophet, we had nothing. He said, okay, do something. You need hard work. And we are here, no mubashirat, 4 years. So what you have been doing? No mubashirat. Why there is no mubashirat for us? Has the door closed? Someone asked the Prophet, or I can't remember that time, it was Imam or the Prophet, he had asked. He said, we don't have Mubasharat, and at that time we were receiving Mubasharat. What's happening? He said, you are putting even Wajibat in the danger, not Mustahabbat. And they were giving emphasis on Mustahabbat too. That's why you are losing. That's why you don't have Mubasharat. And you can see us. Now if we start from this control, we start from putting ourselves in the right way, then everything can happen with us. Don't think that those ulama, urafa, they were born ulama, urafa. They were simple as we and you. They were very simple people. But they did very simple things. They had control over themselves. They got the benefit of their time. And here you can see Ayatollah Behjat, this great person. When he was 18, there was a friend of him who narrated this thing after his death. He said, when he was 18, if I am correct, in 18 or 17, something like 17, 18 at that time, he got 30, or in one of the books I said, I read 32 gifts from Imam Hussein. At that time, when he died, he was more than 90. So I was thinking, a person who could get 30 gifts at least from Imam Hussein at the time, when he was only 18, what he would have been at the time when he died, more than 90. And many of these gifts we are unaware, totally unaware. What were these gifts? So everyone can get everything and everyone can lose everything. If you have power control, you can get everything. And if you don't, then okay, after a time we will be awakened and we will be shown the right thing. Now, some of the azkar are very important. I'm not the person who an expert of azkar, but okay, some of our friends have practiced and they are getting benefit. So these azkar are very important. For example, istighfar before going to bed. Say istighfar to Allah. You should go to your bed and clean your all the, you see, hisab, kitab before going to bed. Make yourself clean before going to bed. So ask Allah for forgiveness. Just have a review of your time which you have passed. And this is good even before prayer. You are making yourself prayer, ready for prayer. You are going to say Allahu Akbar. Before saying Allahu Akbar, just wait for a while and say Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. All the sins which I have performed in between the prayers. Ask forgiveness. Your prayer will be lifted inshaAllah ta'ala. And inshallah, pray for each other. I told you these simple rules, but I'm not sure how much I could explain them well, because sometimes you have very good thing but you can't explain it, so you cannot get the response which you are looking for. Pray for others. Ask Allah to forgive the others. In a book I read, Allama Tabatabai, one of his students gave him a book and he said, look at this writing. And he saw in that writing that a student had asked Allah to give him this and that and this and that. When Allama Tabatabai was turning back the book, he said, he was calling everyone Aghajan. Everyone, he or the teacher or the student, he was calling them Aghajan. He said, Aghajan, I never asked Allah for any personal thing after I identified myself. How inferior I am. So, the meaning, I always ask Allah to give others something. You can ask Allah to give others. And the result, there is a tradition, beautiful tradition. If you don't ask for yourself and ask Allah to give others, Allah will appoint an angel who will pray for you. And your prayer for yourself might not be fulfilled because of your sins. But if an angel is asking for you something, this will be fulfilled because he is innocent. He has not done any sin. So we have two ways, keeping us in the orientation, keeping us in the light, and ignoring others. We are with us, and this will bring disaster at the end. But if you put others on the front line and ask Allah for them, then you will see strange things happening. You will get knowledge, you will get everything inshallah ta'ala. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Shab-e Jumaa aur ek janaza bhi hamare aur aapke samne hai, shayad ye yaad dilane ke liye parwardigar ki taraf se ke ye tum sab ka anjaam hai. جو کچھ تمہاری زندگی ہے وہ زندگی ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ جاری رہنے والی ہے, ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوتی ہے نہیں معلوم. کیا کسی پلاننگ پر ختم ہوگی نہیں معلوم. اچانک ہو سکتی ہے, ابھی واپس جاتے ہوئے ہو سکتی ہے, اتنی بھی دیر ممکن نہیں ہے. ممکن یہیں پہ ہو, ہمیں نہیں معلوم. تو وہ جو ہم نے سوچا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ سب کیا ہوگا؟ سب خواب تھا. مریں گے تو اچانک پتا چلے گا کہ ہم نے بہت سارے خواب دیکھ لیے, ریئلٹی وہ نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے. تو خدا تعالیٰ نے شاید ہم سب کو یاد دلانے کے لیے نظام رکھا ہے کہ ہم سب ہوشیار رہیں, آگاہ رہیں, شب جمعہ ہے. خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کے لیے, مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے کہ خدا تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی, تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارا موضوع نصرت امام. کربلا ایک درسگاہ ہے نصرت امامت کی. کوئی نصرت کرنا چاہتا ہے کربلا سے سیکھے. اہل نصرت کیسے ہوتے ہیں, جو نصرت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہ حب دنیا کے ساتھ نصرت نہیں ہو سکتی. حب دنیا پہ کافی بات کی گئی, حب دنیا کی مثالیں بھی دی گئی. حب دنیا کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی بہت ٹرکس بھی عرض کی. اور نصرت امام کے لیے کیا چاہیے؟ نصرت امام کے لیے سوچنے سمجھنے والے لوگ چاہیے, فکر اور شعور رکھنے والے لوگ چاہیے. ایک پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو کل آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں, بعض چیزیں ہر چیز نہ بولوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں بہت تیزی سے بولوں گا, بات ضائع ہو جائے گی. لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑا سا مقدمہ بنا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ میری زبان میں کوئی طاقت دے دے تو میں کہنے کے قابل ہو جاؤں. انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی عمل کرنے کے لیے. اس توفیق کو مزید بڑھانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ابھی بات ہوئی کہ دین کا ہدف کیا ہے, دین سے خدا کیا کروانا چاہتا ہے. عرض ہوا دین کا ہدف ہے انسانوں کو ترقی دے, انسان کمال حاصل کرے. انسان کمال حاصل کریں گے نشانی کیا ہے؟ خوف خدا زیادہ ہوگا, اللہ کا خیال کریں گے. جیسے میں اور آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم ہمیشہ خدا کا خیال کریں گے. اگر کوئی ایسا ہو جس کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ خدا ہے, یہ آدمی واقعی مومن ہے, یہ آدمی مومن ہے. ہم لوگ معمولاً ایسے نہیں ہیں, ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے خدا ہے. اگر ایسا ہوا تو سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کوشچن کو خاص طور پہ سوچئے گا. ایسا ہو سکتا ہے دین صحیح ہو سوسائٹی خراب ہو؟ نہیں ہو سکتا. اگر دین صحیح ہے سوسائٹی صحیح ہوگی, اگر دین صحیح نہیں ہے سوسائٹی صحیح نہیں ہوگی. مثلا ایک سوسائٹی ہے جہاں پر سب لوگوں کا دین صحیح ہے لیکن ظلم ہو رہا ہے, نہیں ہو سکتا. صحیح دین ظالم سوسائٹی نہیں بنائے گا, اچھا دین عادل سوسائٹی بنائے گا, غلط دین ظالم سوسائٹی بنائے گا. یہ بات دنیا کے ظالموں کو بہت اچھی طرح پتا ہے. ابو سفیان کیوں دشمنی کر رہا تھا دین سے؟ کیا بت پرستی کا عاشق تھا اس وجہ سے؟ مثلا ابو سفیان بت پرستی کا عاشق تھا, نبی اکرم اللہ کا دین لا رہے تھے اس لیے وہ دین کے نام پہ ٹکرا رہا تھا, اس کو دین سے کوئی غرض نہیں تھی, اس کو اپنے مفادات سے غرض تھی. اگر اللہ کے نبی کہتے ابو سفیان تو حاکم بن جا, تو جو چاہے کر, نیچے دین رہے گا, قبول کر لیتا. اس کو اپنی حکومت چاہیے تھی, اس کو اپنی ریاست چاہیے تھی. دیکھتا تھا دین رکاوٹ بن رہا ہے. کیوں؟ دین ظلم قبول نہیں کرتا. اس خاطر دنیا کا ہر ظالم دین سے ٹکراتا ہے. ان کو پتا ہے یہ دین ظلم قبول نہیں کرے گا, ان کو پتا ہے یہ دین عدل لائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دین عدل لاتا ہے, ظالم کو سزا دیتا ہے, اس خاطر ظالم قبول نہیں کرتا. اب ظالم کے سامنے دو راستے ہیں, یہاں پہ ذرا غور فرمائیے گا. یا تو وہ یہ کرے کہ دین کو ختم کروا دے, یہ وہ پلاننگ تھی جو یزید نے کی تھی. ہم نے اس کے اوپر کئی دفعہ تفصیل سے لیکچر دیے ہیں, بعض اوقات ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے, کہ یزید کی پلاننگ کیا تھی. کبھی اگر موقع ملے ہماری ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے دیکھیے گا, کہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یزید کی پلاننگ کیا تھی. اصل میں پلاننگ یہ نہیں تھی کہ وہ حکومت پہ پہنچے, وہ پہلے ہی حکومت پہ تھا. اصل میں پلاننگ یہ بھی نہیں تھی کہ مسلمان میرے ہاتھ پر بیعت کریں, مسلمان پہلے ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. سید الشہداء کی بیعت کیوں چاہیے تھی اسے؟ پھر سید الشہداء کی بیعت کا معاملہ بعد میں کیوں نہیں اٹھایا اس نے؟ چوتھے امام سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ یہ وہ بہت امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں. بہرحال یزید کی جو حکمت عملی ہے وہ ایک سادہ سا کام ہے, انتہائی خطرناک کام. وہ چاہتا ہے کہ دین کا خاتمہ اعلان کرے, جاہلیت کی واپسی اعلان کرے. وہ یہ چاہتا ہے, اعلان کرے کہ میں خلیفۃ الرسول, مسلمانوں کا خلیفہ, نعوذ باللہ, اعلان کرتا ہوں کہ دین غلط تھا,
کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, خود شعر میں کہتا تھا نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی, بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. یہ یزید نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے اشعار کے اندر بولتا تھا, یہ اس کا ہدف تھا, نہیں کر سکا سید الشہداء کی قربانی کی وجہ سے. اس قربانی نے کیسے یزید کا راستہ روکا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم, مشہور ہے کہ روکا لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. ان بہت تفصیلات کی ضرورت ہے, بہت ساری تفصیلات کی ضرورت ہے ہمیں. اب اصل مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے, اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا. ظالم کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو دین کو ختم کر لے, پہلے انہوں نے یہی کوشش کی, اتنی جنگیں لڑی تاکہ دین ختم ہو جائے, کامیاب نہیں ہوئے. پھر خلافت پہ قبضہ کیا تاکہ دین ختم ہو جائے, کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, دین نے تو رہنا ہے. اب ایک کمپرومائز ان کو کرنا پڑا, دین رہے دین کی روح نہ رہے, یہ کمپرومائز. جانتے تھے دین تو ختم نہیں کر سکتے. اننا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے ذکر نازل کیا, قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, یہ ختم نہیں ہوگا, نبی کا نام ختم نہیں ہوگا. سمجھ گئے تھے, کعبہ سے ڈرتے ہیں ورنہ اب تک گرا چکے ہوتے نعوذ باللہ تعالیٰ. کعبہ سے ڈرتے ہیں, ان کو پتا ہے کعبہ کو ہاتھ بھی لگائے تو عذاب آئے گا. دین ختم نہیں ہو سکتا. اب دین ختم نہیں ہو سکتا تو کیا کریں, دین کی روح ختم کر دو. اچھا جو دین کی روح ختم کریں, یہ کیسے ختم کریں؟ مختلف اسٹائلز کے ذریعے سے. مثلا ایک اسٹائل, آپ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے, ان سے پوچھیں گے بھیا آپ مسلمان ہیں تو آپ ایسے کیوں ہیں, آپ پردہ کیوں نہیں کرتے, نعوذ باللہ تعالیٰ آپ تو ہر قسم کی چیز پی بھی رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نان پریکٹسنگ مسلم ہیں. یہ روح ختم ہو گئی. ارے بھائی دین اسلام میں ایمان ہے, اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا, تسلیم کرنا, یہ نان پریکٹسنگ مسلم کیا ہوتا ہے اس میں؟ اصل اسلام کا مطلب ہی عمل ہوتا ہے, نان پریکٹسنگ مسلم یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں کافر مسلمان ہوں. یا مسلمان ہے یا کافر ہے, اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرو. کہہ رہے میں مسلمان ہوں سرنڈر نہیں کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک کام کیا کیا, کہا بھائی ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے, یہ دین کی روح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تھا. کچھ جگہ یہ چل گیا, یورپ میں بہت سارے نان پریکٹسنگ مسلم. اچھا کچھ کو کہا ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں, فلاں کا گوشت نہیں کھاتے لیکن یہ پی لیں گے, نماز نماز کا تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ پریکٹسنگ مسلم ہیں کتنے حد میں, بس اس جانور کے گوشت میں, باقی سب صحیح ہے. نہ نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ اس کو اخلاق کی پتہ ہے, نہ اس کو دین کی خبر ہے, کوئی خبر نہیں ہے. صرف ایک بات دیکھتا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہے حلال گوشت, بس اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ایک دوست بتا رہا تھا, کہنے لگا میں کہیں سے آ رہا تھا, وہ ایک آدمی جہاز کے اندر بیٹھا ہوا تھا, جب وہ کھانا سرو ہوا میل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے تو مسلم میل چاہیے. انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کو مسلم میل چاہیے تھا تو آپ پہلے سے بتا دیتے. اس نے کہا نہیں اب تو جیسا بھی ہے مجھے مسلم میل چاہیے. وہاں پہ لڑائی وڑائی شروع کر دی اس نے. پھر وہ ہیڈ کو بلایا, اس سے کہا مجھے مسلم میل چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہیں سے لایا لو کر, اس نے کہا یہ جناب مسلم میل, پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا, اس نے لے لیا, اس نے کھا لیا. کہنے لگا میں پیچھے سے منظر دیکھ رہا تھا کہ یار یہ بڑا ٹائٹ مسلمان ہے, مسلم میل پہ اتنا اڑا. کہنے لگا تھوڑی دیر گئی اس نے شراب کا آرڈر دے دیا. اس کا اسلام کہاں تک ہے؟ حلال گوشت اسلام, بس. پانی کی پرواہ نہیں ہے, وہ کہیں سے بھی آئے. پینے کا مسئلہ نہیں ہے, کہیں سے بھی آئے. ہر کام کرتا ہے گوشت کا مسلمان ہے. یہ ایک روح تباہ ہو گئی. بس ایک وہ تھا جو کچھ بھی نہیں ہے, ایک وہ تھا جو اتنا ہے. اچھا اب ایک اور مسلمان بھی ہے, دوپہر کو زہر کی نماز پڑھتا ہے, شام کو کلب میں جاتا ہے. اچھا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ مسلمان ہے جو عبادت کے وقت پہ عبادت کرتا ہے, دنیا کے وقت پہ دنیا سے کھیلتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں, اس کو جنت بھی چاہیے کھجور بھی چاہیے, دونوں چیزیں چاہیے. ایک اس طرح سے روح کو مارا, پر ایک روح کو مارا جو کچھ بھی نہیں کرتا, ایک روح کو مارا گوشت کے معاملے میں دیندار ہے, ایک یہ روح کو مار رہا ہے جس وقت جو کہو وہ کرتا ہے. دنیا کے پیچھے ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے دنیا دار بھاگتے ہیں, نہ صحیح پہچانتا ہے نہ غلط پہچانتا ہے, کفر پہچانتا ہے نہ مسلم پہچانتا ہے, عبادت بھی کر لیتا ہے. یہ ایک دین تباہ کرنے کا ہے. اچھا ایک اور دین تباہ کرنے کا ہے, اب غور کیجیے گا, آپ غور کر رہے ہوں گے. ایک اور دین تباہ کرنے کا طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ اس کو ایسی عبادت میں لگا دو جو ظالم کا راستہ نہ روکے، ایسی عبادت میں لگا دو ظالم کا راستہ نہ روکے۔ یہ دین کس نے بنایا ہوگا؟ یہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسوں نے بنایا ہوگا۔ ان کو پتا تھا اگر ہم مسلمان سے کہنا نماز نہ پڑھو نہیں مانے گا، نماز پڑھے گا۔ اگر کہیں قرآن نہ پڑھو نہیں مانے گا، قرآن پڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تم ایک اور پٹری پہ اٹھاتے ہیں، ایسا قرآن پڑھاؤ، ایسی نماز پڑھاؤ جس میں یہ اپنے اندر دیکھتے رہے ہمارے راستے میں کھڑے نہ ہوں۔ موجودہ دور میں ایسا دین، بہترین مثال سعودی عرب۔ جو کرنا ہے کرتے رہو، نیچے پبلک کو دیندار رکھو۔ پبلک دیندار ہے، نماز پوری پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پوری پڑھ رہے ہیں، اوپر بادشاہ کیا کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حلال ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، کفر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام میں مشغول رہے۔ اب میں، میرا جیسا آدمی دین اسلام کے ساتھ 26 سال سے کچھ نہ کچھ سروکار رکھ رہا ہوں، مذاق میں کہتا ہوں 25-26 سال تو یار دیوار پہ بھی سر مارو تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 25-26 سال سے میں دین اسلام کو دیکھ رہا ہوں، مختلف ملکوں میں سفر بھی کر چکا ہوں، ہر دنیا کے ہر بڑے خطے کے مسلمان سے مل چکا ہوں، قوم کے اندر سب ہوتے تھے، کئی مسلمانوں کے جو بڑے سینٹرز ہیں ان کو دیکھ چکا ہوں۔ اب میرے سامنے ایک مشکل آتی ہے، کہیں ہم بھی تو اس ٹریپ میں نہیں پھنس گئے، کہیں ہم بھی تو وہ نہیں بن گئے جو اپنے دین میں ایسے مشغول ہو گئے جن کو دین کا ہدف ہی یاد نہیں رہا ہے۔ دین کا ہدف کیا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ مولا امیر المومنین ایک دفعہ جوتا ٹانک رہے تھے، کہیں لشکر لے کر گئے تھے، واپس آ رہے تھے شاید، جوتا ٹانک رہے تھے، اپنا جوتا خود سی رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس اس زمانے کے امیر لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوتے تھے، عبداللہ بن عباس کے پاس پیسہ ایسا ٹھیک ٹھاک تھا۔ عبداللہ بن عباس خیمے میں آئے، دیکھا امیر المومنین جوتا سی رہے ہیں، اس جوتے میں پہلے سے ہی سلاوا کافی تھا، پہلے سے ہی کافی سلاوا تھا وہ۔ تو عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ مثلاً کیا کر رہے ہیں، شاید بولے کچھ نہیں لیکن امیر المومنین سمجھ گئے۔ امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس سے کہا، عبداللہ بن عباس ما قیمت هذا النعل، اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے دیکھا پھٹا پرانا جوتا ہے، 10 پیوند پہلے سے لگے ہوئے، کہنے کا لاش ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، 2 درہم بھی نہیں ہے، فضول ہے، اس کو کوئی خریدے گا ہی نہیں، پھٹا ہوا جوتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، عبداللہ اگر تمہاری حکومت کے ذریعے سے ظلم کا مقابلہ نہ ہو، مظلوم کو حق نہ دے سکوں، تو تمہاری حکومت کی قیمت جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو میری حکومت بنی ہوئی ہے، یہ حکومت صرف 2 ہدف سے ہے، ظالم کا راستہ روکوں، مظلوم کو حق دے دوں، اگر یہ نہ کر سکوں تو تمہاری حکومت کی قیمت جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، جس جوتے کو تم نے کہا لاش ہے۔ امیر المومنین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حق خلافت امیر المومنین اس سے مقدس کوئی چیز ہے؟ امیر المومنین کا خلافت کا حق اس سے مقدس کوئی چیز ہے؟ غدیر خم اس کے لیے، بیوی کی شہادت اس کے لیے، سید الشہداء کی قربانی اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے۔ اس کے بعد امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کسی ظالم کا راستہ روک لوں، کسی مظلوم کو حق دلاؤں۔ اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کہیں ہم لوگ غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے عبادتوں کے اندر غرق ہو گئے، ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہمیں ظالم کا راستہ روکنا تھا؟ اچھا، یہ بہت کامن ہے، بنی عباس نے یہی کیا تھا، وہ متقی پرہیزگار لوگوں کو معاشرے کے اندر مشہور کرواتے تھے تاکہ لوگ ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں غرق رہیں اور بنی عباس ظلم کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، سید الشہداء کی کربلا کیوں بنی؟ کیوں تھی یہ؟ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء کے خاندان والوں کی کوئی نماز روک سکتا تھا، نہیں روک سکتا تھا، کوئی سید الشہداء کے خاندان کی نماز نہیں روک سکتا تھا، کوئی ان کی عبادتیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن معاشرے میں ایک ظلم ہو رہا تھا، امام خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ مولا سے لوگوں نے کہا، امیر شام بہت طاقتور ہے، انہوں نے حکومت پر آتے ہی ایک لیٹر بھیجا امیر شام کو کہ میں تمہیں ڈسمس کرتا ہوں، اس امارت سے تم گورنر نہیں ہو، میں اپنا گورنر بھیج رہا ہوں۔ لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ابھی آپ کی گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ اس گورنر کو ہٹائیں گے یہ آپ کے خلاف لشکر کشی کرے گا، آپ 6 مہینے 10 مہینے اس کو برداشت کر لیں، 10 مہینے بعد آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، پھر آپ اس کو لیٹر بھیج دیجئے گا، پھر آپ اس کو ہٹا لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا میں حکومت پر آؤں اور ایک دن ظلم برداشت کروں، علی یہ کام نہیں کرے گا۔ درود بھیجے مولا امیر المومنین کی ذات مقدس پر۔ وہ کیسے تھے؟ وہ ظالم کو چیلنج کر دیا کرتے تھے، ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ مجھے ایک بات کا خوف بہت زیادہ ہے، ایسا تو نہیں کہ میں سید الشہداء پہ رو رہا ہوں اور کسی ظالم کو چیلنج نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں اور کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہا۔ نعوذ باللہ تعالی، میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، میں امام حسین کے غم میں رو رہا ہوں اور خود ظلم میں شریک بھی ہو رہا ہوں، کوئی ظلم میری وجہ سے بھی پھیل رہا ہے، کون سا ظلم؟ 10 ظلم ہو سکتے ہیں، سماجی ظلم، سوشل انجسٹس، اکنامک انجسٹس، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا جس کو ذمہ داری ملی تھی کہ وہ ظلم کے خلاف مقابلہ کرے گا، وہ خود ظلم کر رہا ہو اور اپنے آپ کو کیا کہہ کے مطمئن کر لے کہ میں امام حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ ہمیں ہدف دیا تھا کہ تم ظالم کا مقابلہ کرو گے، کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، نہ ظلم کا مقابلہ کیا، نہ مظلوم کا ساتھ دیا، بلکہ اور ظلم کا حصہ بن گئے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے، انصافاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور یہ دین میں بہت ہوتا ہے، دین رہ جاتا ہے، روح مر جاتی ہے، یہ دین میں بہت ہوتا ہے۔ بس مجھے یہ چیز دھوکہ نہ دے کہ میں امام حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ امام حسین کے غم میں کیوں رو رہا ہوں، سید الشہداء نے مجھ سے کیا چاہا تھا؟ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے وقت کے امام کے حوالے سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ آج امام تشریف لائیں، مظلوم کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، یہاں کوئی مظلوم نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اور ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے؟ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ ہم ہی ظالم بنے گئے؟ نعوذ باللہ، اگر ہم ظالم ہیں اور امام تشریف لے آئے تو کس کا راستہ روکیں گے پھر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ہی راستہ روک لیں کہ تم ظالم ہو؟ اب میں ان سے کہوں گا مولا میں آپ کا ماننے والا تھا، اعلی جل اعلی جل کہتا تھا، تو وہ فرمائیں گے پھر ظلم کیوں کرتے تھے؟ اب میں ان سے کہوں گا مولا میں سمجھ رہا تھا دعا پڑھنا کافی ہے، اور مجھ سے کہیں گے کہ میں دعائیں پڑھوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ظلم ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ظالم ہو یا مظلوم ہو؟ اگر مظلوم ہو، مظلوم کا ساتھ دیتے ہو، ہمارے کیمپ میں ہو، اگر ظالم ہو پھر کوئی تعلق نہیں ہمارا، ہم مقابلہ کرنے آئے، یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا؟ میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، یا میں مظلوم ہوں، ایسا مظلوم ہوں جو کچھ نہیں کر سکتا، یا میں وہ مظلوم بن جاؤں جو ظلم کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مظلوم کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر یہ دو نہیں ہیں پھر معاملہ بہت خراب ہے، پھر معاملہ بہت خراب ہے۔ اگر آپ یہ کہیں ہم ظالم اور مظلوم کے ڈسکشن میں نہیں ہیں، ہم یہاں سید الشہداء کا نام لینے کے لیے آئے ہیں، تو میں کہوں گا سید الشہداء کو اگر ظالم اور مظلوم کے مقابلے سے نکال دو تو پھر سید الشہداء کا پیغام کیا ہے؟ پھر وہ کونہ للظالم خصمن کس کے لیے ہے؟
مجھے یہ ڈر ہے. با خدا اپنے دل کی گہرائی سے آپ کی ہمدردی کے لیے عرض کر رہا ہوں. نہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں, نہ کوئی آپ کے اوپر اہانت کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ تعالی. دل کی گہرائی سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, آپ سید الشہداء کے عاشق ہیں, آپ سید الشہداء کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. مجھے یقین ہے اگر آج بھی اسی حال کے اندر کہیں کوئی اعلان ہو, کتنے لوگ ہیں جو حسین کے نام پہ جان دیں گے, یہاں سے بھی کم نہیں ہوں گے, نکلیں گے لوگ. صرف ایک مشکل کے ساتھ ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا امام حسین کے لیے جان دینی کیسے, کیا کرنا امام حسین کے لیے. ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے. مجھے ڈر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. اصل ذمہ داری کیا ہے؟ سید الشہداء کی طرف. آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں جنگ کرو, مقابلہ کرو. میں نہیں کہہ رہا جنگ کرو, میں نہیں کہہ رہا اسلحہ اٹھاؤ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ظالم نظر آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ یہ ظالم ہے. اتنا بھی نہیں کیا تو امام حسین کا ساتھ کیا دیا پھر, کس کا ساتھ دیا پھر؟ کوئی مظلوم نظر آئے کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ یہ مظلوم ہے, بیچارہ ہے یہ. اتنا بھی نہیں کیا تو پھر سید الشہداء کے لیے کیا کیا؟ تو میں ایک اور بات بھی ہے, اگر ہم اس مقابلے میں ہی نہیں ہیں تو اپنے امام کے آنے پہ مقابلے میں آئیں گے کیسے پھر؟ اگر طاقت ہی نہیں ہے سوچنے کی. اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے مولانا صاحب آپ 10 دن کے لیے آئے ہو, تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرو, قرآن حدیث کی بات کرو اور ہمیں کچھ چیزیں سناؤ اور جاؤ, آپ یہ کہاں کس چیز میں پڑ گئے. مجھے یہی خطرہ ہے, مجھے یہی خطرہ ہے کہ ہم سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے دین میں سے اس حصے کو پک کیا ہے جس پہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, اور اس حصے کو اگنور کر دیا ہے جس میں ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے مشکل بنے گی. آپ اور میں کیا سوچتے ہیں, جب سید الشہداء کربلا میں قربانی دے رہے تھے تو باہر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کوئی اہل بیت کا ماننے والا باہر نہیں تھا؟ تھے, بہت تھے. وہ ان کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے تھے, اہل بیت کے لیے ہمدردی بھی رکھتے تھے. جب 11 محرم کو اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگوں نے بی بی سے کہا اب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بی بی نے کہا یا اہل الوغا, اے مکرو فریب کے لوگوں تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو, میرا بھائی جب 2 دن پہلے شہید ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ چاہتے بھی تھے تو کیوں ساتھ نہیں دیتے تھے؟ اب جگہ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں میں حب الدنیا کی بات کر رہا ہوں, کیوں میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں. یہ مشکل تھی. نہیں تھا ایسا کہ ان کو امام حسین عزیز نہیں تھے, نہیں عزیز تھے. نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے نواز رسول ہے, جانتے تھے نواز رسول ہے, ساتھ کیوں نہیں دیتے تھے؟ دنیا عزیز تھی, دنیا بیچ میں آ رہی تھی. اچھا دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی شہرت, یہی طاقت, یہی دولت جس کو ہم لوگ کیریئر کہتے ہیں, جس کو ہم لوگ عزت کہتے ہیں, یہی سب چیزیں. عبید اللہ ابن زیاد نے بعض سرداروں کو رشوتیں دیں, بعض سرداروں سے کہا تمہاری سرداری چھین لوں گا, بعض سرداروں سے کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا. 2 ٹولز ہیں پوری دنیا کے ظالموں کے پاس, یا خوف یا طمع, یا لالچ یا خوف. دونوں میں وہ پھنستا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے, دنیا دار پھنس جاتا ہے. یا خوف, جان لے لوں گا, بچہ اٹھا لوں گا, قتل کر دوں گا, پیسے کو آگ لگا دوں گا. یا طمع, یہ کر دیکھ پھر میں تجھے کتنا دوں گا. جو خوف اور طمع سے باہر نکل آئے ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خوف کیا کرے گا؟ کہے گا مار دوں گا, کہے گا میں شہید ہونے آیا ہوں, بیوی بچے مار دوں گا, کہے گا اللہ کی امانت ہے, تیرا پیسہ چھین لوں گا, کہے گا پیسہ میرے لیے حقیر ہے, کاش ہم لوگ ایسے ہو جائیں. جو یہ نہیں ہے پھنس جائے گا, حق کا ساتھ نہیں دے سکتا. مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم نے اس ایسنس آف ریلیجن پر توجہ نہیں دی, ہم اس خوف اور لالچ سے باہر نہیں آ سکے. اس کی وجہ سے نہ ہم نے ظالم کو للکارا, نہ مظلوم کا ساتھ دیا. اگر
اس سے زیادہ بری خراب صورتحال نہ ہو کہ ہم خود ظلم کا سبب بن رہے ہوں. اور میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ بعد میں مجھ سے کہو گے آپ نے بہت غلط کہا, بسم اللہ کہہ دوں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اور میں اس علاقے میں ظلم کا سبب بنے ہوئے ہیں, ہم نے انصاف نہیں کیا یہاں پر, صاف لگ رہا ہے مجھے. کوئی بہت اپنے آپ کو چھپائے تو کہے گا یہاں پہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے, یہ ہم نے ظلم کیا ہے, صاف نظر آ رہا ہے یہاں پہ, نہ مظلوم کا ساتھ دیا نہ ظالم کو للکارا, بلکہ خود ظلم کا سبب بنے. غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو سوسائٹی کو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے. مجھے کیوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے, میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میرا آپ سے ایک تعلق ہے, آپ نے یہاں بٹھایا کیوں تھا؟ کہ میں دین دوں. اگر میں دین نہ دوں, آپ کو بیوقوف بنا کے چلا جاؤں, تو خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا. خدا مجھ سے کہے گا تجھے بھیجا تھا دین دینے کے لیے, تو لوگوں کو بیوقوف بنا کے آ گیا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں, آپ سید الشہداء کے راستے پہ کے اوپر اچھی طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں, جبکہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے نہیں ہیں, خدا شاہد ہے میرے دل میں قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ چاہنے والے ہیں, آپ عاشق حسین ہیں. آپ سید الشہداء کے چاہنے والے نہ ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے نہ ہوتے تو سکینہ اور رقیہ کا نام آپ کو رلاتا کیوں ہے پھر؟ بی بی زینب کے قصے آپ کو رلاتے کیوں ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے آپ چاہنے والے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ عاشق ہیں. صرف ایک مشکل ہے, عشق کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو ظلم کا دشمن ہونا چاہیے, آپ کو سید الشہداء کی طاقت ہونی چاہیے, آپ کو ان کے فرزند کی طاقت ہونی چاہیے. کل ان کے فرزند آئے اور کہیں مجھے محاذ پہ جانے کے لیے جوان چاہیے, آپ کے میرے جوان ہونے چاہیے, آپ کے میرے جوان اٹھ کرتے ہیں, مولا ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے زندگی بھر ظلم کا مقابلہ کیا ہے, اس بات کی پریکٹس کی ہے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گے. آپ ایسا ہیں, اندر سے آپ ایسے ہیں, عاشق اہل بیت اطہار علیہ السلام. اپنے عشق کو پروان چڑھائیں, اپنے عشق کو عمل میں لے کر آئیں. آج مولا عباس کے مصائب کا دن, نام ہی ایسا نام ہے جو کچھ سکھا دیتا ہے. علمدار, کس کا علم لے کر اٹھے تھے؟ سید الشہداء کا علم. کیا فرما رہے تھے؟ سید الشہداء کی حمایت میں جان دوں گا, بس اس سے کم پر کوئی بات نہیں کروں گا. سید الشہداء کے لیے جان دینے آئے تھے. یہ نصرت امامت کی معراج ہے, نصرت امامت کی معراج, یہ سید الشہداء کی نصرت کی معراج. مولا ابو الفضل العباس کی شخصیت, اس شخصیت نے دکھایا ہے کہ دیکھو نصرت کرنا کسے کہتے ہیں, نصرت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, نصرت کیسے ہوتی ہے. مولا ابو الفضل العباس کا مقام کیا ہے خدا جانتا ہے, ہمیں کیا پتا. ایک روایت ہے ہمارے پاس, ایک موقع کے اوپر امام معصوم کے سامنے مولا ابو الفضل العباس کی نسل سے کوئی بچہ لایا گیا. مولا کی نسل سے ایک بچہ, مولا ابو الفضل العباس کی نسل سے ایک بچہ امام معصوم کے سامنے آیا. جیسے امام معصوم نے دیکھا, کہا خدا رحمت کرے میرے چچا عباس کو, خدا رحمت کرے میرے چچا عباس کو, ان کا قیامت کے دن بڑا مقام ہے. فرمایا اتنا بڑا مقام ہے ساری دنیا کے شہداء ان کے اوپر حسرت کریں گے, اتنا بڑا مقام. لوگوں نے پوچھا مولا کیسا مقام ہے, یہ مقام کیسا مقام ہے؟ فرمایا سید الشہداء لقب پہلے حضرت حمزہ کا تھا, پھر حضرت جعفر طیار نے جنگ موتا میں دو بازو قربان کیے, خداوند متعال نے جعفر طیار کو جعفر طیار کہا, ان کو دو بازو دے دیے. اس کے بعد فرمایا میرے چچا عباس نے بھی بازو قربان کیے. میرے چچا عباس کو خدا نے جنت میں وہ مقام دیا ہے، پوری دنیا کے شہداء حسرت کریں گے میرے چچا کے مقام کو دیکھ کر. مولا ابو الفضل عباس کا مقام کیسا مقام ہے؟ ایک جملہ میں نے صحیح روایت میں دیکھا، بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جو علماء پڑھتے ہیں مشہور ہیں، صحت کو ثابت کرنا مشکل ہے، بعض روایات صحیح روایات ہیں. ایک صحیح روایت کے اندر ایک جملہ دیکھا، مصائب کے اندر ہوں لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب مولا ابو الفضل عباس کو سید الشہداء نے بھیجا تھا، کہا بھیا ایک رات کی مہلت لے کر آؤ ہمارے لیے. جب بھیج رہے تھے تو کہا تھا جاؤ میرے بھائی، بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی جاؤ میری جان تم پر قربان. کیسی ذات ہے مولا ابو الفضل عباس کی؟ وہ ذات ہے جس کے لیے سید الشہداء کہہ رہے ہیں میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. کیسا بھائی ہے یہ؟ عجیب معاملہ ہے. آپ کسی بہادر سے کہیں شمشیر چلائے، اس کا کام شمشیر چلانا ہے، وہ شمشیر چلائے گا. آپ مولا ابو الفضل عباس کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کسی شجاع سے کہیں شجاعت دکھاؤ، اس کا کام ہی شجاعت دکھانا ہے، وہ شجاعت دکھائے گا. اگر مولا ابو الفضل عباس سے کہا جائے شمشیر چلاؤ، ان کا کام شمشیر چلانا ہے. لیکن سید الشہداء نے کیا کہا؟ مولا ابو الفضل عباس سے کہا جاؤ بھیا عمر ابن سعد سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. اب یہ کام مولا عباس کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے. عمر ابن سعد جیسے لعین سے مولا ابو الفضل عباس مہلت مانگے؟ ہمارے پاس بعض روایات ایسی ہیں کہ جب مولا ابو الفضل عباس گئے تو اپنے اوپر اتنا ضبط کر کے گئے جیسے کوئی اپنے آپ کو بھیج کر جاتا ہے. کیسے عمر ابن سعد سے کہوں؟ لیکن اپنے آقا کا حکم لے کر آیا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ مولا کا حکم پورا ہونا ہے. پہنچ گئے، عمر ابن سعد سے مہلت بھی مانگ لی. اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں قربانی. عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آیا. مولا ابو الفضل عباس بار بار اپنے بھائی کے خیمے میں آتے تھے، ایک نظر دیکھتے تھے کہ بھیا کہتے کچھ نہیں تھے لیکن کہتے تھے آغا مجھے اجازت دے دی جائے گی. کہتے کچھ نہیں تھے، اپنے مولا کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب میرے مولا کہیں گے کہ ابو الفضل اب تم جاؤ. جب بہت دیر گزر گئی، تمام اصحاب ختم ہو گئے، ایک دفعہ مولا ابو الفضل عباس اپنے مولا کے خیمے میں آئے اور کہا مولا آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں. کہا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. کہا مولا کہاں گیا وہ لشکر؟ سارا لشکر ختم ہو گیا، سب لوگ چلے گئے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا مولا آپ جانے کی اجازت دے دے، اب الاتش الاتش کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، اب الاتش الاتش کی آواز برداشت نہیں ہوتی مجھ سے. مولا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اب مجھے اجازت دے دیجئے. مولا ابو الفضل عباس نے ایک دفعہ جب اجازت مانگنے آتے ہیں، مولا سید الشہداء نے کہا کہ اے ابو الفضل اگر جا رہے ہو سکینہ کی پیاس کا بندوبست کرو، سکینہ کی پیاس کا بندوبست کرو. اب مولا ابو الفضل عباس کے پاس ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، مجھے سکینہ کی پیاس بجھانی ہے، مجھے مشکیزہ لے کر جانا ہے اور پانی لے کر آنا ہے. گویا سکینہ کو جمع کیا، سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا. اے بچوں، صبح سے جو جاتا تھا پانی نہیں آتا تھا، اب میرا چچا جائے گا اب پانی آئے گا. اب میرا چچا جا رہا ہے، اب پانی ضرور آئے گا. بس ایک موقع آیا، ابو الفضل عباس زینب کبری سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے، کہا اب رخصت کا وقت ہے. زینب نے ایک حسرت سے ابو الفضل کو دیکھا، ایک جملہ
نے فرمایا کہا بھیا میرے بابا میرے بازو کا بوسہ لے رہے تھے. میں نے کہا بابا آپ میرے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا زینب تیرے بازوں میں رسن بندے گی, یہاں رسیاں بندیں گی. فرمایا اے ابوالفضل میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا. ابوالفضل اب تم جا رہے ہو, اب زینب کو پتا چل گیا اب بازوؤں میں رسی باندھے گی, اب یقین آ گیا اب بازوؤں میں رسیاں بندیں گی. بس سکینہ کی مشکی زالی مولا ابوالفضل عباس روانہ ہوئے, ساری نہر القمہ کے اوپر دشمنوں کا رش آ گیا, سب جمع ہو گئے. حیدر کرار کا بیٹا آ رہا ہے, اس کو پانی لڑ جانے دینا, بس پانی نہ لے کر جائیں. ابوالفضل عباس زندگی کا ایک ہدف ہے مجھے سکینہ کی پیاس بجھانا ہے, بس ہٹ جاؤ. اب ابوالفضل عباس آئے نہر کے اوپر حملہ کیا, سب کو ہٹا کے بھیج دیا, پانی کے اندر پہنچ گئے. اب پانی تک پہنچے مشکیزہ کو بھرا, ایک چلو پانی اپنے دہن کے نزدیک لائے, نہیں معلوم پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی. پانی مارا کہا عباس پیاسا رہے گا, میرا بھائی پیاسا ہے, عباس پانی نہیں پیے گا. گویا زلجنہ سے کہا اے زلجنہ تو پینا چاہے تو پانی پی لے, گویا کسی نے پانی نہیں پیا. مولا ابوالفضل عباس کی وفا دیکھ لی آپ نے, ابھی وفا کے اور منظر دیکھ رہے ہیں. یہ صاحب وفا کا دن ہے, یہ صاحب وفا کا دن ہے. مولا عباس کے مصائب کی اہمیت بتاؤں آپ کی خدمت میں. ایک موقع پر عرفے کے میدان میں ایک شخص مولا امام زمانہ کے حضور پہنچ پایا. مولا امام زمانہ کے حضور پہنچا, اس نے مولا امام زمانہ سے کچھ گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد امام وقت نے کہا اب میں جاتا ہوں. کہنے لگا مولا آپ جا رہے ہیں, آپ کب آئیں گے دوبارہ؟ فرمایا جب تم میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے میں اس وقت آؤں گا. اب میں وقت کے امام سے کہوں گا مولا میری زبان میں طاقت نہیں ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, لیکن مولا دل کی گہرائی میں جاگ کر دیکھ لے, اگر ابوالفضل کا احترام ہے تو آپ تشریف لائے. مولا یہ لوگ آپ کے چچا کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے غم کی خاطر کبھی موقع ہماری طرف بھی ہو, کبھی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو. بس وہ وقت آیا مولا ابوالفضل عباس چلے. اب راستے میں شیر پڑتے جا رہے ہیں, ایک گرد لگا دست راست قطع ہوا, ایک شیر پڑا ارے تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا, میں اپنے امام کی نصرت کروں گا. ایک اور ہاتھ کٹا, اب مشکیزہ دانتوں میں سنبھال لی, اب جتنے تیر آ رہے تھے اپنے پہلو پر روکتے تھے مشکیزہ کو تیر نہ لگے. عباس کی جان مشکیزہ کے اندر ہے, اب جسم میں رہو نہیں ہے, اب بس مشکیزہ چاہیے ہے. ایک تیر لگا مشکیزہ کا پانی بہ گیا, عباس کی رگوں سے خون بہ گیا, ارے پانی بہ گیا, ارے یہ کیا ہوا؟ پلٹے دوبارہ کٹے ہوئے شانوں کے ساتھ دوبارہ پانی لاؤں گا, اب نہیں ہے پانی. ایک دفعہ ایک گرد آہنی سر پہ لگا زمین پر گرے. اب ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں, عراق کا ایک مصائب پڑھنے والا اپنے دوست سے کہتا ہے, اس کا دوست آتا ہے اس سے کہتا ہے کل رات مجھے خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی ہے, سیدہ کی زیارت ہوئی ہے. سیدہ نے کہا ہے اے مصائب پڑھنے والے میرے بیٹے کے مصائب پورا پڑھا کر. کہتا ہے میں پریشان ہو گیا, میں تو ہمیشہ عباس کے مصائب پڑھتا ہوں, پورے مصائب پڑھتا ہوں, کیا رہ گیا مجھ سے؟ بی بی سے گریا کرتا ہے, کہتا ہے بی بی مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ ایک موقع پر بی بی آئی اور کہا ارے ہمارے چاہنے والوں سے کہو اگر کسی کے ہاتھ کٹے ہو سینے میں تیر لگے ہو وہ زمین پہ کیسے گرے گا؟ انہیں بتاؤ میرا بیٹا تمیز میں کیسے نہیں رہا. دس بستا بی بی ہم آپ کے بچے کا غم بیان نہیں کر سکتے, آپ کے فرزند کا غم بہت زیادہ ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. بس وہ وقت آیا سید الشہداء نے دیکھا ابو الفضل کا عالم ڈھلک گیا, اب عالم نظر نہیں آ رہا. ابو الفضل کی طرف لب کے ایک جملہ کہا, نادر جملہ کہا, کہا ہے ابو الفضل اب میری قبر ٹوٹ گئی ہے, اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے, اب مجھ میں دم نہیں رہا, میرا بھائی دنیا سے چلا گیا. نزدیک آئے بھائی کو دیکھا, بھیا سے کہا ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے میری آرزو ہے. مولا ابو الفضل عباس نے بھائی تو نہ کہا, کہا میری ایک خواہش ہے, اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں. فرمایا عباس کہو خواہش پوری ہوگی. کہا میری ایک خواہش ہے, میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میرا لاشا خیمے میں لے کے جائیے گا, میں غیرت مند ہوں, سکینہ سے وعدہ کیا ہوا ہے لاشا وہاں نہ لے کے جائیے گا. میں کہوں گا مولا آپ کے بھائی نے وعدہ پورا کر دیا, آج تک لاشا کہیں اور ہے خیمہ کہیں اور ہے. بس ایک وقت آیا سید الشہداء نے علم ابو الفضل عباس اٹھایا, علم لے کر واپس بڑھنا شروع ہوئے. ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, ارے بچوں جمع ہو جاؤ میرے چچا آ رہے پانی آ رہا ہے. علم آیا پانی نہیں آیا, سکینہ نے کوزا توڑ دیا, ارے پانی نہیں چاہیے میرے چچا سے کہو واپس آتے. چچا دیکھو اب سکینہ پیاسی رہے گی, سکینہ لتش رہی کہے گی ماتم ابو الفضل عباس.